زهرة سيد أختر مهدي من مرهمي الكريم سورة مباركة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھنا، اللهم صل على محمد، ایک مرتبہ پھر بھی درخواست ہے سب مل کر صلوات پڑھیں، اللهم صل على محمد وآل محمد. جس محفل میں صلوات پڑھی جاتی ہے وہاں ملائکہ اس کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام الزمان کے لیے بلند آواز صلوات. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاسبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون أمر الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah give us opportunity to remember in these days Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. And I ask Allah, may Allah accept our worships and majalis. And may Allah make Imam of the Age pleased with all of us. ابتدا میں حسب سابق چند جملات اپنے نوجوانوں کے لیے. Our sixth Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, has said, لَوْ رَأَيْتُ شَابًا لَا يَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ لَأَدَّبْتُهُ. This hadith of Imam alayhi salatu wassalam is a great alarm, and it's a warning for every youth, every young, because Imam alayhi salatu wassalam is an infallible personality, a divine personality, son of the Prophet, And he is speaking about the youth. He says that if I see a youth that is not working to understand the religion deeply, and he is not struggling to understand the religion, لَأَدَّبْتُهُ, then Imam says that I would like to teach him lesson. لَأَدَّبْتُهُ, it is in the meaning of punishment. I would like to punish him. So that means Imam feels an anger that if he come across a youth, that is youth belong to Ahlul Bayt alayhi salam, a youth who claims that they are followers of Ahlul Bayt alayhi salam, a youth that is follower of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, and they are not struggling for knowledge and they are not understanding religion deeply, then Imam feels that this person has to be punished. What is the reason? The reason, brothers and sisters, our Aima alayhi salam are knowledgeable personalities. And at this time, if I say all the school of thought that you can see outside, they are being rooted from Ahlul Bayt alayhi salam. They don't have anything from their own. Whatever they have from Ahlul Bayt alayhi salam. All the four Aima that Ahlul Sunnah school of thought, they believe about them that they are Imam. They were students of our sixth Imam. And every Imam is a knowledgeable personality. We all believe that the knowledge of Amirul Mu'mineen was a kind of knowledge that was overwhelming at his time, that he was considered by Prophet peace be upon him, A'lamun Nas. A'lam is the person who knows more than anybody else. Afqahun Nas. And when Prophet has said A'lamun Nas, it does not mean the people living at that time. But Prophet wants to say that Amirul Mu'mineen is A'lamun Nas. People, those who were been in the past, people, those who came in the time of Prophet, and those who are going to come after the Prophet, Amirul Mu'mineen is A'lamun Nas. His knowledge is overwhelming on the knowledge of other people. So if we believe, do we believe that our old Aima alayhi salam have that type of knowledge, that is divine knowledge? Is that correct? We all believe that they are knowledgeable personalities. And if we, as the people, those who follow Ahlul Bayt alayhi salam, we do not seek knowledge, we do not strive to understand religion deeply, do not do tafakkuh. What does tafakkuh mean? You know, fiqh. When we say fiqh, that means understanding. Tafakkuh, that means understanding deeply. Imam al-Islam is requiring a tafakkuh. So you probably heard about the term faqih. Faqih is called the person who is mujtahid, who understands religion from very close with evidences, or is considered as specialist in religion. Imam al-Islam says that every youth has to be at least faqih in religion. Every youth should know religion deeply. So your understanding about the religion, it has to be a deep understanding. If you have deep understanding, then you will be perfect in your action and practices as well, because the practice comes after the knowledge. If you have knowledge, then it is going to give you a courage that you have practiced according to the knowledge as well. But because we do not know about religion, that makes us confused. And confusion is the cause that we stay ignorant. We do not practice religion. This ignorance is out of confusion. Let us come out of the confusions. Have knowledge. Fill our hearts with the knowledge. There are two parts of religion. One is our belief, and second are our practices. In belief, we should do tafakkuh. in practices we should follow. We have been asked that in belief everybody has to try to understand the religion deeply. We should understand. I must know that there is a Lord. I must know about the monotheism. I should have knowledge about Tawheed. I should have knowledge about qualities of the Prophet and Prophethood. I must follow, when I like to follow the Aimar alayhi salam, then I should know who is Imam. What does an Imam mean? What are the qualities of Imam? What are my responsibilities regarding Imam? And also I should know about the Day of Judgment. If that is the case, then definitely my practices will become according to my belief. But when I like to practice at that time, what I need to do, I have to follow from those people who are specialists in fiqh. These people are called mujtahid, marja. So when you become young, when you are in age, that is age of bulugh, in the age of puberty, one of the responsibilities that lies down on your shoulders, that you should start finding your marja. Please say salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So everyone, their responsibility is knowing about the alam, knowing about the marja, and following accordingly. Today there are websites of maraji. You can go on the websites and you can learn from there. The website of our leader Ayatullah al-Uzma Khamenei, that is leader.org. Website of other marja, Ayatullah Sistani, that is sistani.org. So if you go on these websites, open that, and you'll find that all the chapters are specified. And one of the things that today our houses and seminaries, they made a great development, that you can be attached with maraji all the time. For example, if you open the website, there is a part where they say ask question, right? Just click that and you will go on the website. They will ask you, what is your question, what is the chapter of question, what is the subject of question, and you can send your question and you'll receive answer in a few days. So that is opportunity is available for everybody. Do not lose this opportunity. There is another website I would like to introduce to youth, that is Ask Question. That website also, it's beautiful website. If you just open that, there are many questions already been asked. Many youth from all over the world, they ask question and they are giving answers for that. So please try to, I think I said the wrong name, Islam Quest. The name is Islam Quest. There is a website of a mujtahid and he answers many questions, and there are two types of the answers. One is short answer, brief answer, and there is a detailed answer. In brief answer, of course, you can just see a few words, he will explain about the question. But in a detailed answer, he will give you the references. Through that you can understand. So Imam alayhi salatu wasalam wants to say that when you have all these resources available, if I see after that, that resources of Aimar alayhi salam, divine knowledge of Aimar alayhi salam is there, their knowledge has become open. Today it's been expanded. Mujtahideen are trying to reach to us. They open their websites for us, that we can go on the websites and we can learn. If with having all those resources, somebody is not learning, Imam Sadiq says, La adabtuhu, I would like to punish this type of the youth. Please say salawat. Yes, brothers and sisters, those people today are defending for Islam, those youth who are propagating Islam in Lebanon, our youth, they are standing against the Israel. They are being able to become victorious because of their understanding of Islam. in Iran, if today youth has been able to form a government, they are following the leadership. It's the reason that they know about Islam, they understand about Islam, they understand day-to-day issues, they follow the day-to-day issues, they update themselves, and that is how they are, the youth, they are active. We have to be aware, and this awareness, it brings a caution for us that we can live according to the time, because if we do not know what it's going on outside in the world, definitely we will not be able to match ourselves with the day-to-day world. Please say salawat all together. آج چونکہ آخری مجلس ہے میرے موضوع سے متعلق, تو بچے بھی موجود ہیں, انشاءاللہ I will try to accommodate them as well in my مجلس. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیہ مبارکہ میں جو سورہ التحریم کی آیت ہے, اسلامی فیملی سے متعلق اور قرآنی فیملی سے متعلق ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے, جو وارننگ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جس میں سبق ہے ہم سب کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اس آیہ مبارکہ میں انسانوں سے اس طرح خطاب کرتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا, او وہ لوگوں کی جو ایمان لائے. When اللہ سبحانہ وتعالی speaks with the believer, there is an honor for us that we believe and Allah subhanahu wa ta'ala speaks with us. روایات ملتا ہے کہ جب آئمہ علیہ السلام ان آیات کو پڑھتے تھے, ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سے متعلق ملتا ہے, جب امام کسی بھی ایسی آیت کو جس میں یہ کہا گیا یا ایہا الذین آمنوا, امام فوراً کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, اے خدا تو نے مجھے پکارا ہے, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. Whenever you listen an ayat that Allah subhanahu wa ta'ala is calling, at that time you should say, I am present, oh my Lord, I am there. اگر تو نے مجھے بلایا ہے میں حاضر ہوں تیری بات سننے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے والد نے آپ کو پکارا, oh my dear son, جب اس نے پکارا تو آپ کیا کہتے ہیں, جی بسم اللہ میں آ رہا ہوں. اب بہرحال مختلف قسم کے جواب ہو سکتے ہیں, اس زمانے میں آج چونکہ ذرا تھوڑا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے زمانہ, ایڈوانس مراد یعنی ایک وقت تو ترقی جو ہے وہ اچھے امور کی طرف ہوتی ہے, انسان اچھے اہداف کی طرف ترقی کرتا ہے, لیکن معاشرہ اور سوسائٹی دن بدن ورس ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں ایڈوانس ہو رہی ہے. تو وہ ایڈوانس جو ہو رہی ہے تو وہ یہ کہتا ہے ڈیڈ واٹ یو وانٹ ٹو آسک, رائٹ, زیادہ سے زیادہ کہے گا تو یہ کہے گا یس ڈیڈ. لیکن اگر ادب کے ساتھ کہنا چاہیں تو ادب کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, یس مائی ڈیئر ڈیڈ. سو یو کین بی ریسپیکٹفل وین یو لائک ٹو سے ٹو یور فادر ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم, اف یو آر ریسپیکٹفل دین ڈیفینیٹلی اٹ میکس کلوزر بٹوین فادر اینڈ دا چلڈرن, اٹ برنگز اے لو. ایک معاشرہ جو محبت بھرا معاشرہ ہے, ایک خانوادہ جس میں محبت پائی جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ الفت پائی جاتی ہے, عشق پایا جاتا ہے, وہاں پر ٹرمینالوجی بھی چینج ہونی چاہیے, وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ بدل جانا چاہیے, وہاں پر ایک دوسرے کو پکارنے کا سلیقہ بدل جانا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کی ذات نے جب لوگوں کو پکارا ہے تو احترام کے ساتھ پکارا ہے, جب خدا نے مومنین کو پکارا, when he addressed the mu'minin, he said ya ayyuhal ladina amanu, Allah ye keh sakta tha na ae meri paida shuda makhlooq, maine tumhe paida kiya hai, lekin Allah ne ye nahi kaha hai. Allah ne insanon ko ehtiram ke sath, ikram ke sath, izzat ke sath, respect ke sath pukara hai. Isi tarah agar baap bhi bulaye to usko chahiye ki wo bhi apne bete ko izzat ke sath pukare. اگر وہ بیٹے کو عزت کے ساتھ پکارے گا تو عزت لے گا, عزت کے بدلے میں عزت ملتی ہے. آپ فرض کریں ایک وقت ایک وقت کہتے ہیں اوئے ادھر آؤ, ایک وقت آپ کہتے ہیں بیٹے ذرا ادھر آؤ, ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی کلام، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے. امیر المؤمنین جب اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا بنیا، او مائی ڈیئر سن. یہ پکارنے سے، بات چیت کرنے میں ہمارے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ اخلاق میں جو تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے گھر میں اخلاق ڈیویلپ نہیں ہوتا ہے، اور جب اخلاق ڈیویلپ نہیں ہوتا ہے اس کا آنسر بھی ہمیں برا ملتا ہے، اس کی رپلائی بھی ہمیں بری ملتی ہے. ہم ہیں جو اخلاق کی بنیاد رکھنے والی ہیں. آئمہ علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کی اخلاق کی بنیاد پہ تربیت کی ہے تو خود اخلاق دکھایا. وہ پیغمبر کہ جن کے متعلق کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، انہوں نے اپنے گھر میں بھی اخلاق کے ساتھ عمل کیا ہے جیسے باہر اخلاق کے ساتھ عمل کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا باہر تو جب ہم جائیں تو لوگوں کے ساتھ بڑے آنر کے ساتھ، ایک اسپیشل پرسٹیج کے ساتھ، بسم اللہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، لیکن جب گھر گئے تو ہمارا لہجہ بدل گیا. ہمارے گھر جانے کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے نا، کیا ہو رہا ہے، اب بالکل لہجہ بدل گیا. باہر گئے تو اب وہاں پہ گفتگو کا انداز مختلف ہے. خواتین بھی جب باہر جاتی ہیں ان کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، جب گھر میں آتی ہیں تو بہرحال ان کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. اب دیکھیں مثلا ہم جب عام لوگوں سے باہر گفتگو کرتے ہیں، چونکہ اب دوسرے معاشرے سے گفتگو ہوتی ہے، تو ہم کبھی کسی انگلش سے گفتگو کریں، انگریز سے گفتگو کریں، ہیلو سر ہاؤ یو ڈوئنگ، جی جناب آپ کیسے ہیں، اپنی اردو میں ہم جب کہیں. لیکن یہ گفتگو ہم گھر میں نہیں کرتے ہیں، گھر میں ہم اس طرح گفتگو نہیں کرتے ہیں. اگر باہر سے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کیا، مثلا اگر کسی نے پانی لا کر رکھا، تو ہم اس کے جواب میں ان لوگوں کس طرح جواب دیتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گلیڈ آف یو، رائٹ. لیکن جب بچے سامنے پانی آ کر رکھتا ہے تو ہم اس کو یہ جواب نہیں دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ویسا ریسپانس نہیں رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارا کردار بہت سے امور میں گھر میں مختلف ہوتا ہے، باہر مختلف ہوتا ہے. مثلا خواتین باہر سارا میک اپ کر کے جاتی ہیں، لیکن گھر میں مکمل ڈل، ایک کمپلیٹ ڈیفرنٹ سسٹم ہے. یہ میک اپ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے لیے ہے. حقیقت میں اس کو گھر کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کردار بدل گیا. جینٹلمین بھی جب گھر سے نکلنے جاتے ہیں تو انہوں نے ٹائی بھی پہن لی، اپنا پورا سوٹڈ بوٹڈ مکمل طور پر. اب چونکہ آفس جا رہے ہیں، وہاں پر آفس بیئر سے ملاقات کرنی ہے، لیکن جو ہی گھر آئے تو انہوں نے سلیپنگ سوٹ پہن لیا، اب بالکل بدل گئے. تو یہ گھروں کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے کیریکٹر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو، گھر کو ایک معاشرہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر کو بھی ایک ایسی جگہ کہ جو مقدس جگہ ہے، جہاں سے ہم ایک نسل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، قیامت تک ہماری نسلیں اس سے چلنے والی ہیں، یہاں سے وہ بچے پیدا ہونے والے ہیں کہ جو امام حسن اور امام حسین کو ماننے والے ہیں. یعنی یہ جو پیغمبر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ختمی مرتبت بعض اوقات اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ یہ بچے وہ بچے تھے کہ جن کے ساتھ پیغمبر صرف بچہ ہونے کے ناطے سے پیار نہیں کرتے تھے، ان بچوں کے ساتھ امامت اور عصمت کی وجہ سے پیار کرتے تھے. لیکن ایک اعتبار سے یہ اسوہ اور سیرت بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ پیغمبر پیار کرنا بھی سکھاتے تھے. بہت سے اوقات معصومین کے ساتھ ہی پیار نہیں کیا. مثلا خاتون آ گئی پیغمبر کے گھر میں اور اس نے بچے کو پیغمبر کی گود میں رکھا، جو ہی پیغمبر کی گود میں رکھا تو اس نے بچے نے پیشاب کر دیا. تو اب ماں ظاہر سی بات ہے آپ ذرا سوچیں کہ مولانا اگر بیٹھے ہوں اور آپ نے مولانا کے ہاتھ میں بچہ دیا اور فوراً اس نے ایسا کام انجام دے دیا تو آپ کیا کریں گے؟ او بھائی کہا یہ کیا ہوگا، اب ایک دفعہ شاک ہو جائیں گے نا. تو فوراً ماں نے بچے کو واپس لینے کی کوشش کی، پیغمبر نے کہا خاموش، ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے بچے کے دل میں ذرا برابر دہشت پیدا ہو جائے. پیغمبر بچوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، رستے میں جاتے ہوئے بچوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. ہم کبھی بچوں کے ساتھ جھک کر سلام نہیں کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ اکڑ کر سلام کرتے ہیں, چونکہ اس کے ساتھ سلام کرنا تو ہماری توہین ہے. بچوں کے ساتھ جتنا ہم جھک کر ملیں گے, جتنا ادب و احترام اتنا ان کے لیے کریں گے, اتنا وہ ہمیں ادب و احترام دیں گے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. تو قرآن کریم مومنین کو مخاطب ہو کر ہی کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر فرض کریں روڈ پر جا رہے ہوں اور ایک بڑا سائن بورڈ لگاؤ, اس سائن بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہو کہ بچاؤ یا بچو, پلیز پروٹیکٹ یور سیلف, رائٹ, اگر یہ سائن لگا ہو تو آپ خبردار نہیں ہو جائیں گے, فوراً اپنا ایکشن تبدیل کر لیں گے. اور یا مثلاً سائن لگا ہے بی ویئر دیر از ایکسیڈنٹ, رائٹ, اگر ایسا سائن کسی بھی جگہ پہ لگا ہو تو آپ فوراً اپنی سپیڈ کو کم کر لیتے ہیں, آپ اطراف میں دیکھنے لگتے ہیں کہاں پر ایکسیڈنٹ ہے, کیا ہونے والا ہے. اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ شہر میں ہریکن آنے والا ہے یا یہاں پر یہ سنو اسٹارم ہوتا ہے, رائٹ, اگر ایک دن پہلے ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ٹمارو دیر از اے سنو اسٹارم اینڈ یو ہیو ٹو فالو یور کاشن, تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرے کے دن کے لیے باقاعدہ پریپیئرڈ ایوری تھنگ, اپنے گھر کی صورتحال کو پہلے سے پروٹیکٹ کر لیا, تیار کر لیا اپنے آپ کو, بچوں کو ساتھ ساتھ جب وہ اسکول جانے لگے تو آپ نے کہا دیکھیں بھائی آج ٹیلی ویژن نے وارننگ دی ہے سنو اسٹارم آنے والا ہے, تو آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے. اور اگر شہر میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس میں انہوں نے ایویکویشن کے لیے بھی باقاعدہ کہہ دیا ہو, پورے شہر کو ایویکویٹ کیا جائے اور ہم نے آپ کے لیے شیلٹر بنا دیا ہے, سارے لوگ شہر کے نکل کر شیلٹر میں چلے جائیں, کیونکہ کیفیت ہریکن کی ہے, سارا شہر جو ہے اس میں خطرہ ہو سکتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر وہ شیلٹر میں سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اینی باڈی فرسٹ کم فرسٹ سر, جو پہلے آئے گا اس کو سروس بہتر ملے گی, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, یہ ٹیلی ویژن نے کہا, یہ سائن بورڈز ہم نے پڑھے, تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح پریکاشن پہ ڈال لیا ہے. اللہ کی ذات نے بھی ایک الارم دیا ہے, ایک وارننگ دی ہے, لیکن ہم نے اس وارننگ کو سیریس نہیں لیا, ہم نے اس کی توجہ نہیں دی, ہم نے اس کو سائن بورڈ پڑھا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے سائن بورڈ؟ اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے ہر شے دی ہے, جس کی وجہ سے زندگی باقی ہے, ایک سانس جو آ رہی ہے اس کی وجہ سے آ رہی ہے, اگر ایک لمحے کے لیے یہ سانس رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سانس رکتی ہے نا, یہ ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں آپ لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہارٹ اٹیک تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ بیٹنگ رک گئی تو کہاں سے رکتی ہے؟ اللہ کی ذات جس وقت ارادہ کرے, تو اس کے متعلق کہا گیا ہے اذا اراد اللہ شیئن ان یقول له کون, آپ کریں مکمل کریں باقی, کون فیکون, جو ہی وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اور یہ تو کلمات میں کہا گیا ہے نا, کون فیکون, یعنی ہمیں بیان کرنے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے, ایک دفعہ کون ہے پھر فیکون ہے, حقیقت میں تو نہ کون ہے نہ فیکون ہے, اس کا ارادہ اور مراد ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ ارادہ کرتا ہے اور شے ہو جاتی ہے, وجود میں آ جاتی ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو عزیزان گرامی, وہ ذات جس نے ہر شے دی ہے, جس نے زندگی کا لطف دیا ہے, جس نے نعمات عطا کی ہیں, جس نے بچے عطا کیے ہیں, یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد یہ فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قو انفسکم, بچا لو اپنے آپ, واہلیکم, اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے, یا آگ سے بچا لو, جہنم بھی نہیں کہا گیا, یہ کہا قو انفسکم واہلیکم نار, قو کا کلمہ جو ہے اصل میں وقایہ میں سے ہے, وقایا کہتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کو، بچانے کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از آسکنگ بیلیورز یو شوڈ پروٹیکٹ. معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو پہلا زینہ ہے، اس کے بعد بھی کچھ بچانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جب ایمان پیدا کر لیا اب اس کے بعد ساری منزلیں طے ہو گئیں. نہیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بچاؤ. یہ نہیں کہا یا ایہا الناس، اے لوگو تم بچا لو، بلکہ کہا اے ایمان والو تم بچا لو. اس لیے کہ اللہ کی ذات چاہتی بچانا ان کو ہے جو ایمان لائے، دوسروں کو دوست سے غرض ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایک جگہ گارڈن لگایا ہو، تو رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا گارڈن میں کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ خود لگاتے ہیں، کچھ سیلف گروئنگ پلانٹس ہوتے ہیں. تو گارڈنر کیا کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ جو کانٹے یا ایسے پلانٹ جو خود پیدا ہو جاتے ہیں ان کو کاٹتا ہے، کاٹ کر یا ان کو باہر پھینک دیتا ہے یا ان کو آگ میں پھینک دیتا ہے. اللہ کی ذات بھی اس نے کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کو خود لگایا ہے، جن کو خود چاہ رہا ہے. وہ پلانٹس جن کو اللہ کی ذات چاہ رہی ہے وہ ایمان والے ہیں. اصل میں وہ اللہ کے گارڈن کا حصہ ہیں، باقی سیلف گروئنگ پلانٹس ہیں، ان کو اللہ کی ذات کاٹ کر جہنم میں پھینک دے گی. ان سے غرض ہی نہیں، ان کو وارننگ کیوں دینی چاہیے، وہ تو آلریڈی جہنم کا حصہ ہے. لیکن ہم نے جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، ایمان پیدا کر لیا ہے، ان کو یہ کہا ہے اب تمہارے لیے ایک وارننگ ہے، اب تم بچا لو اپنے آپ. اور پھر بچانے کے لیے شیلٹر کا بھی اعلان کیا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ہم نے کسی شیلٹر کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ ہم شیلٹر کا بھی اعلان کرتے ہیں. صلوات پڑھنے آپ حضرات، اچھی حکومت تو وہی ہوتی ہے نا کہ جو اگر ایویکویشن کا اعلان کرے تو ساتھ شیلٹر کا بھی اعلان کرے. ورنہ اگر کبھی ایسی حکومت ہو کہ جو پورا انتظام نہ کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسفیشنٹ گورنمنٹ ہے. اللہ کی ذات نے جب یہ اعلان کیا کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، پھر کہا ہے سارعوا الی مغفرت من ربک وجنۃ عرضھا السماوات والارض، کہ بھاگو جلدی سے آؤ کس طرف، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، جلدی سے بخشش کی طرف آؤ اور اس جنت کی طرف کہ جس کو ہم نے اتنا بڑا بنایا ہے. یہ زمین و آسمان کی کیا حیثیت ہے، یہ زمین و آسمان سے بھی بڑی جنت ہم نے بنا دی. جنت عرضها السماوات والارض، اس کا عرض اتنا بڑا ہے کہ جو زمین و آسمان دونوں کے برابر نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے. دونوں کو ملا لیا جائے تو ایک جنت بنتی ہے. تو اللہ کی ذات نے شیلٹر کا بھی اعلان کر دیا. شیلٹر جنت ہے مومن کے لیے، لیکن جنت میں اس دنیا کے بعد جا کر نہیں رہنا، بلکہ جنت اسی دنیا میں موجود ہے. اس دنیا میں ڈیسائیڈ کرنا ہے جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے. بعض اس دنیا میں جہنم میں ہے، آلریڈی آگ میں چل رہے ہیں، اپنے لیے خود آگ جلاتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیا جہاں پر ارشاد فرما رہا ہے تم بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی حقیقت میں انسان کی ذمہ داری صرف اپنی ذاتی ذمہ داری نہیں ہے. بعض اوقات والدین یہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، بالآخر بچے ہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو نہیں صرف اپنے بچوں کو بھی. شوہر ہے اب گھر سے نکل رہے ہیں، بیوی نے حجاب بھی نہیں کیا اور مکمل میک اپ کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، اور شوہر کہتے ہیں مولانا کیا کر سکتے ہیں، بہرحال بیوی چاہتی ہے ایسے باہر جانا چاہتی ہے، تو آپ کی آنکھوں پہ کیوں پردہ پڑ گیا؟ آپ کو تو چاہیے نا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کریں. بسا اوقات ہم اپنی بیویوں کے ساتھ باہر فخر کرتے ہیں، یہ مفاخرہ حرام ہے. یعنی ان کے حسن کے ساتھ باہر ہم جا کر لوگوں کے سامنے
یہ شعبدہ بازی کریں، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی ان کے حسن کو دوسروں کے سامنے دکھائیں۔ کبھی خواتین اگر یہ سوچ لیں کہ ان کے اس میک اپ کرنے کی وجہ سے اگر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اگر معاشرے کے لوگ اس سے ایک فساد کی طرف جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے اذہان خراب ہوتے ہیں، کتنے نوجوانوں کے اذہان خراب ہوتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں کہ جو بے دین ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اگر ان کو اس کا احساس ہو جائے تو ہرگز ایسا عمل نہ انجام۔ قو انفسکم واہلیکم نار، قرآن کہتے ہیں اس کے لیے ایندھن کون سی شے ہے؟ آیا اس کے لیے لکڑیاں منگائی جائیں گی؟ خدا متعال پوری کائنات سے لکڑیاں جمع کرے گا اور پھر کہے گا کہ اس میں جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے؟ نہیں، لکڑیاں نہیں ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس کو جلانے کے لیے خود انسان ہی استعمال ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایندھن آج تیار ہو رہی ہے، ہم خود بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود ایندھن بنا رہے ہیں، کہیں پہ چہرہ جلے گا، کہیں پہ آنکھیں جلیں گی۔ وہ چہرہ جس نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا اور چہرے کو دوسروں کے لیے سجایا ہے، یہ چہرہ جلے گا۔ وہ آنکھیں جو حرام کو دیکھتی رہی ہیں، نامحرم کو دیکھتی رہی ہیں، وہ آنکھیں جلیں گی۔ وہ ہاتھ کہ جنہوں نے فعل حرام انجام دیا، وہ ہاتھ جلیں گے۔ اس لیے کہ بروز قیامت ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ صلوات پڑھنے ہم اللہ، اور جنت بھی اسی دنیا کا حصہ ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آ جاتے ہو، خانہ خدا میں آ جاتے ہو، تو جتنی دیر تم خانہ خدا میں بیٹھتے ہو، خانہ خدا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ معلوم ہے جنت تو اس دنیا کا حصہ ہے، اس دنیا میں جو عمل انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں مسجد میں بیٹھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جنت میں بیٹھنے کو، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر ہم اختیار کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہاں پر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب آپ جنت میں جائیں، لیکن اس دنیا میں جب مسجد میں آتے ہیں خود اپنے اختیار سے آتے ہیں۔ یہ جنت اختیاری جنت ہے، وہ جنت اجباری جنت ہے۔ اختیاری جنت میں اور اجباری جنت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اختیار سے جنت کو خرید لیا ہے۔ آئیے کائنات کی اس عظیم خاتون کی جو نوکرانی ہے، ان کے گھر میں کام کرنے والی حضرت فضہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ زہرا کے گھر میں کام کرنے کو کیسا دیکھتی ہیں؟ تو بی بی نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں زہرا کے گھر میں کام کرنے کو جنت سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں۔ یہ گھرانہ خود جنت ہے، اس گھرانے کے ساتھ تعلق ہونا خود جنت کے ساتھ تعلق ہے۔ آج جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، کبھی خانہ امام حسین میں آ جاتے ہیں، حسینیہ میں آ جاتے ہیں، امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اس دنیا میں اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، حور نے کربلا کی سرزمین میں جب نوکر نے آ کر کہا کہ آج تم کافی پریشان لگ رہے ہو، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے انسان اس دنیا میں جنت کو بھی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی دیکھتا ہے، لیکن بعض جہنم کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم خود جہنم کو اختیار کرتے ہیں، جہنم اسی دنیا کا حصہ ہے۔ آئیے اپنے آپ کو جہنم سے نکالیں، خدا کہہ رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو آگ سے۔ اگر فرض کریں کبھی اعلان ہو رہا ہو، آپ اپنے گھر میں موجود ہوں اور گھر کو آگ لگنے والی ہو، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ دوڑتے ہیں، نہ تو آپ کسی سامان کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی بکسے کو اٹھانے کی فکر ہے، اگرچہ سونا بھی موجود ہو تو بھول جاتا ہے، بڑی سے بڑی قیمتی شے بھول جاتی ہے۔ اس زمانے میں جس شے کو انسان اٹھا کر دوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کی فکر میں ہوتا ہے۔ اگر وہ بیڈ روم میں ہے تو چاہے آگ میں جل بھی جائے تو باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیڈ روم سے جا کر اپنے بچوں کو نکال کے لے جائے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے. یہ نہیں کہا اپنے مال کو بچا لو, فرمایا اپنے اہل خانہ کو بچا لو جہنم کی آگ سے. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ جہنم ہے, کن چیزوں میں جہنم ہے. قرآن کریم نے ان کی مثالیں بیان کی کہ کہاں پہ جہنم ہے, کہاں پہ آگ ہے. بعض اوقات ہم آگ کھاتے ہیں, کبھی کسی نے آگ کھائی؟ کسی نے نہیں کھائی, لیکن قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ آگ کھاتے ہیں. فرمایا لا تأکلوا اموال الیتامى والذین یأکلون اموال الیتامى تأکلون النار, کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ. جو لوگ ایتام کا مال کھا لیتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, آگ کھا رہے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے بعض اوقات لقمہ آگ کا لقمہ ہے, حرام کا لقمہ آگ کا لقمہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم تو بڑی لذت سے کھا رہے ہیں, روسٹ ہے, بڑے اچھے اچھے کھانے بڑے ہوئے ہیں اور ہر روز کھا رہے ہیں اور پھر آرام سے سو جاتے ہیں. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا, لیکن کل جب یہ زبان جلے گی, انتڑیاں جلیں گی, انسان کا جسم جلے گا, پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت میں ہم آگ کھا رہے تھے. بروز قیامت اور محشر کا دن, محشر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پردے اٹھا دیے جائیں گے, آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے, انسان کے ذہن سے پردے ہٹا دی جائیں گے. انسان خود محسوس کرے گا, اپنی حقیقت کو دیکھ لے گا. اور بسا اوقات روایت میں کہا گیا ہے جب انسان اس دنیا سے اٹھنا چاہتا ہے, جو ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو وہ اپنی جگہ کو خود دیکھ لیتا ہے, اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہاں جا رہا ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں مرتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا, وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے یا حسین کہتے اٹھ جاتے ہیں, یا علی کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں, یا امام زمان کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. کب ممکن ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھے تو اس کی زبان پہ زمانے کے امام کا نام ہو, اس کی زبان پہ امیر المومنین کا نام ہو. یہ اس وقت ممکن ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو علی کی زندگی کے ساتھ ایسے ڈھال لیا کہ اس کی زبان سے علی کو چھینا نہیں جا سکتا. فرشتہ موت اس سے علی کی ذات کو نہیں چھین سکتا. موت کے یہ لمحات, موت کی سختیاں, موت کی پریشانیاں اس سے علی کو جدا نہیں کر سکتی. پھر وہ میسم تمار کی طرح ہے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے سولی پہ چڑھا دو, پھر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میرے ہر جسم کے ٹکڑے سے علی کی آواز آئے گی. صلوات پڑھنے آپ جی, ان زبانوں کو معطر کر لو اس دنیا میں محبت علی کے ساتھ. یہ زبان سے کہنے والا کلمہ نہیں ہے, یہ دل سے کہنے والا کلمہ ہے. ان دلوں کو علی کے ساتھ اس طرح آمیختہ کر لو. حدیث میں یہ کہا گیا عزیزان گرامی کہ اگر ایک جوان اپنی جوانی میں, if a youth in the beginning of his life starts reciting Quran, Quran will be mixed with his nature. Quran اس کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی نیچر قرآنی نیچر ہو جاتی ہے, فطرت قرآنی فطرت ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں بولتا قرآن بولتا ہے, پھر یہ نہیں سنتا قرآن سنتا ہے. معلوم ہوتا ہے بسا اوقات اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو قرآنی زندگی بنا سکتا ہے, اپنے گھر کو قرآنی گھرانہ بنا سکتا ہے, اپنی فیملی کو قرآنی فیملی بنا سکتا ہے. یعنی قرآنی فیملی جو علوی فیملی ہے، علوی سے مراد وہ نہیں جو سیریا میں رہتے ہیں، علوی سے مراد وہ جو سیرت علوی پہ عمل کرتے ہیں. ہماری زندگی اگر قرآنی زندگی ہو جائے اور علوی زندگی ہو جائے تو اس سے کبھی بھی قرآن اور علی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح آمیختہ ہو جاتی ہے کہ عزیزان گرامی پھر سر تو کٹ سکتا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. ہم نے ہمیشہ اس کو مصائب کی شکل میں سنا ہے نا، کہ ہمارے مولا کربلا کی سرزمین میں جب سر کٹ گیا، نیزے پہ بلند ہو گیا، تو میرے مولا سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. کبھی تو اس کو سبق کی شکل میں بھی لینا چاہیے کہ اہل بیت کا قرآن کے ساتھ رشتہ کیسا تھا، ناتا کیسا تھا، کیسا تعلق بنایا. عجیب تعلق نہیں بنایا عزیزان گرام؟ پیغمبر فرمایا انی تارکن فیکم متقلین، میں تمہارے لیے دو گرام بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور اس کی عطرت. ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ہم سے پوچھے تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو ہم سے کہو کہ جاؤ ذرا تاریخ میں پڑھ کے اٹھا کر دیکھو کہ سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے. ان کو دونوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو اہل بیت سے، اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن عزاداروں، اگر یہ سر نو کے نیزہ پہ بھی بلند ہو جائے پھر بھی قرآن ہمارے گھروں کا حصہ نہ بنے، اگر جسم سے سر جدا ہو جائے پھر بھی ہم دین پہ عمل نہ کریں، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لو. عزادارو، کیا کربلا کی ایک حجت ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں؟ کیا بی بی زینب کا پردہ قربان ہو جانا ہماری خواتین کے حجاب کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نواسی رسول کا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جانا ہماری زندگی کے لیے، سبق کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر یہ بھی حجت نہیں بنا ہے تو بروز قیامت سید الشہداء کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤ؟ کل زہرا کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں گے؟ کل زینب کبرا کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں گے؟ وہ بی بی کے جو عاشور کی عصر کو جب خیمے جل رہے تھے تو اپنے زمانے کے امام سے سوال کرتی ہے. عزیزو، یہ جملہ مقتل کا میرے لیے بڑا سبق آموز ہے. میں سوچتا ہوں کہ زینب کبرا حیا کے مقام پر کس منزل کا فائز تھی. اپنے مولا و آقا سے پوچھ لیا، او میرے بھتیجے سجاد، ذرا مجھے بتا تو صحیح، میں خیمے میں جل کر مر جاؤں یا خیمے سے باہر چلی جاؤں؟ عزاداروں، جب کبھی بے حجاب گھر سے نکلنے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے زینب کا سوچ لیا کریں. کبھی اگر پردہ کرنے کو جی نہ چاہے تو سکینہ کا سوچ لیا کریں. کبھی اگر سر سے پردہ اتر جائے تو ایک مرتبہ اپنی بیوی بی کو سلام بھیجا کریں، السلام علیک یا بنت رسول، تیرے پردے پہ ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں زینب. عزاداروں، میرے مولا نے اپنی پھوپھی سے کہہ دیا، پھوپھی اماں خیمے سے باہر چلی جاؤ، لیکن باہر جا کے کربلا کی سرزمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لو. عزاداروں، دیکھا اہل بیت اطہار کے حیا کا کیا مقام ہے. بیویاں باہر نکلتی ہیں خیمے سے نکل کر، مٹی کو اٹھا کر اپنی زینت کو چھپانے کے لیے کربلا کی مٹی کو اپنے سر میں ڈالتی ہے تاکہ دنیا والوں کی نظریں ہمارے بالوں پہ نہ پڑنے پائے. عزاداروں یہی وہ زینب ہے. آئیے آج جب تذکرہ آ گیا ہے بنت رسول اللہ کا, اس بی بی کا جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے. جانتے ہیں نا ام کب کہا جاتا ہے؟ ام جس سے کوئی شے پیدا ہوتی ہے. زینب وہ بی بی ہے جس سے مصائب پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ بی بی ہے جس کا نام لیتے جائیں نا عزیزو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ وہ بی بی ہے جب بھی نام لیتے ہیں نا دل میں ایک مرتبہ دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے. نہ جانے جب میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں نا کہ میں کربلا کے بعد خون کے آنسو رونے لگا, یہ سید سجاد نے کب سے شروع کیا؟ عزاداروں کسی نے آ کر پوچھا تھا مولا آپ ابھی تک گریہ کر رہے ہیں. میرے مولا کو پیاس لگی سید سجاد کو اور پانی مانگا. جب پانی لایا گیا تو حضرت نے پانی کو دیکھا, آنسو بہنا شروع ہوئے. اتنے آنسو بہے عزیزان گرامی کہ پانی میں مخلوط ہو گئے, پانی مضاف ہو گیا. میرے مولا نے پانی کو واپس بھیج دیا. اب جب یہ پانی لے جانے لگا تو اس نے پوچھ لیا سید سجاد آخر کتنا گریہ کریں گے؟ تو عزادار میرے مولا نے کہہ دیا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا, کیا تو نے یعقوب کا قصہ نہیں پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے قرآن کریم میں. کہا یعقوب کا ایک بیٹا ایک یوسف غائب ہو گیا تھا, یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں, کیا تو مجھے حق نہیں دیتا؟ ایک ہی دن میں میں نے 72 جنازے اٹھائے. لیکن عزاداروں پھر اس شخص نے ایک اور سوال کر لیا جو میرے مولا کے لیے بہت ہی زیادہ سخت تھا. سید سجاد سے کہتا ہے کیا شہادت آپ کی میراث نہیں ہے؟ عزاداروں سید سجاد نے جب یہ سنا نا تو کہا جی شہادت تو ہماری میراث ہے, ہماری پھپھیوں اور ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اتار لینا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ عزاداروں معلوم ہوتا ہے سید سجاد جو خون کے آنسو روتے تھے اس لیے روتے تھے جب کبھی خیمے سے نکلے رہا تو ایک مرتبہ دیکھا پھپھی زینب ہے سر پہ چادر رہی ہے, اس طرف سے دیکھا سکینہ دوڑ رہی ہے سر پہ چادر رہی ہے. حمید کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک صحنا ایسا دیکھا ہے کہ جب بیبیاں خیمے سے نکل رہی تھی اس طرف سے شیور نے اپنا نیزہ اٹھایا, نیزے کے ساتھ اس نے ایک ایسا عجیب عمل انجام دیا ہے. جب زینب نکل رہی تھی نیزے کے ساتھ زینب کی چادر کو اتار لیا. اے عزادارو یہ چادر کو اترنا اہل بیت کے لیے اتنا سخت تھا, یہ پردے کو اٹھ جانا اتنا سخت تھا کہ آج ہمارے امام زمانہ ہی کہتے ہیں جب میں کربلا کو یاد کرتا ہوں تو میں آنسو خون کے روتا ہوں. عزادارو یہ بی بی زینب جب شام کے باہر آ گئی, یہ شام کا جب تذکرہ آتا ہے نا تو جی بھر کر رویا کرو, اس لیے کہ میرے مولا امام سجاد سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ ستم کہاں پہ ہوئے تو میرے مولا تین مرتبہ جواب میں کہتے تھے الشام الشام الشام, نہ جانے شام میں کیا ہوا. عزاداروں اس شام کے باہر جب بی بی پہنچی ہے تو بی بی نے تین درخواستیں کی ہیں. آئیے میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں. آقا زادی یہ کہتی ہے شمر کو بلا کر, کبھی کوئی ہے جو اپنے بھائی کے قاتل سے درخواست کرے؟ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جس نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ بی بی شیمر سے بلا کر یہ کہہ رہی ہے شیمر اب شام کا بازار آ گیا ہے, بے حیا لوگوں کا بازار ہے. میں علی کی بیٹی ہوں, میں رسول کے نواسی ہوں, اگر ہو سکے تو ہمیں چادر دے دو تاکہ ہم اس بازار میں آرام سے جا سکے. عزادار و بی بی کی اس درخواست کو ٹھکرا دیا گیا. دوسری درخواست جو آقا زادی نے کی ہے، کبھی جب بازاروں میں پھریں تو اپنی آقا زادی کو یاد کیا کرو. اے آقا زادی، اے رسول کی بیٹی، تجھے بازاروں میں پھرایا گیا؟ عزادارو، شام کے دربار کے باہر، شام کے بازار کے باہر بی بی کہتی ہے، مجھے بڑے دروازے سے باب الساعات سے نہ گزارا جائے. کیوں نہ گزارا جائے؟ عزادارو، بی بی کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں اس دروازے پہ بڑی بھیڑ ہے. معلوم ہوتا ہے میری آقا زادی جب بھیڑ سے گزرنا چاہتی تھی تو بی بی برداشت نہیں کر سکتی تھی. لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہو اور میرے قد پہ لوگوں کی نظر پڑے، اے میری لاکھوں جانے قربان تجھ پہ اے زینب. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم یا بنت فاطمۃ الزہرا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ، آئیے بی بی کا واسطہ دے کر 10 مرتبہ بارگاہ خدا میں کہتے ہیں، یا اللہ، 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 یا اللہ. الہی بفاطمت و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اے پروردگار، تجھے زینب کبریٰ کی عزت اور عفت کا واسطہ، ہم سب کو حیا نصیب فرما. پروردگار، سیرت زینب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہمیں ہمارے اپنے پردوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہماری خواتین کو سیرت طیبہ زہرا اور زینب سلام اللہ علیہ ما پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہماری بچیوں کے پردے کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ہماری ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار، ہمارے مردوں کو اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہماری آنکھوں میں حیا نصیب فرما. پروردگار، وہ حیا جو تو نے اہل بیت و اطہار کو عطا کیا، ہمیں بھی نصیب فرما. پروردگار، بحق محمد و آل محمد، ہر قسم کے بے حیا مجمع سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار، جیسے تو نے ہمیں مصیبت اہل بیت عطا کی ہے، ہر قسم کی دنیا کی مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو حضرت قاسم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ان مجالس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار، جو بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص ہمارے عزیز عباس بھائی کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے اس کمیونٹی کو، اس مرکز کو ترقی عطا فرما. پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے علماء اعلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. مولانا جو اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما. پروردگار، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. بجائے محمد و آل الطاہرین، ماتم حسین.